الله الرحمن الرحيم نرجيك ولي الله مصلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرم اللهم بارك له وارحمه وبارككم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. رياض الصالحين کا ہمارا یہ درس جاری ہے جس میں آج ہم نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا اور زیادہ نیکی کرنے کے باب انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جس میں علامہ نووی صاحب نے نیکی کی طرف رغبت دلانے کے لیے ایک باب بلکہ دو باب باندھے ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آج جتنا ہو سکا پورا کریں گے. پھر باب کا نام ہے نیک کاموں میں سبقت کرنا. سبقت مطلب آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے قال اللہ تبارک و تعالیٰ فاستبقوا الخیرات, جس کا ترجمہ ہے نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جاؤ. فاستبقوا الخیرات, خیرات کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں, نیک کام. فاستبقوا مطلب لہذا تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. سبق کا مطلب ہوتا ہے آگے نکلنے کی کوشش کرنا, اسی لیے جو آگے نکل جاتا ہے اس کو کہتے سابق, پہلے جو چلا گیا آگے چلا گیا سابق, ٹھیک ہے. اور ریس کو بھی سبقت کہتے ہیں, دوڑ کو بھی سبقت کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سمجھتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کس چیز میں, نیکی کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نیکی کرنے کے بدلے دوسرے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ایسا سمجھتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو, کس میں, نیکی کمانے میں. لیکن لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سارے دوسرے معاملات. ایک ہوتا ہے نوٹ کمانے میں, پیسے کمانے میں, کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں میرے پاس اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے میرے پاس اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے, اس کے پاس 17 انچ کا ٹی وی ہے میرے پاس 40 انچ کا ٹی وی ہونا چاہیے, ہے نا. اس کے پاس اتنے مریض ہیں میرے پاس اس سے زیادہ مریض ہونے چاہیے. لوگ اسے دعوے بھی کرتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ مریض کر کے دکھاؤں گا. تو یہ مرید بنانے کے چکر میں یا اپنی ایڈورٹائز کرنے کے چکر میں یا اپنی شہرت کو زیادہ کرنے کے چکر میں جو سبقت لے جانے کا معاملہ ہے, اس کا حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو, ایک دوسرے سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرو. پھر ایک اور جگہ آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین آ جائے اور وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے. اس کو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا سمے سارے او اسی لفظ سے نکلا ہے سرعا سے, سرعا مطلب جلدی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جلدی کرو, سارے او دوڑو اس کی طرف, اس جنت کی طرف جو میں نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اس کی ایک صفت بیان کی کہ وہ جنت اتنی لمبی چوڑی ہے کہ تمام زمین و آسمان اس کے اندر سما جائے. اس جنت کی طرف بھاگو, اس جنت کی طرف دوڑو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر لے کے دوڑنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور جنت کی طرف دوڑنے کی کوشش کرو, جنت کی طرف آنے کی کوشش کرو. تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان باتوں کا, نیکی کمانے کا اور نیکی کو جلدی کرنے کا. کیا ہے خوبصورت اللہ کا کلام. پہلے ارشاد فرمایا فاستبقوا, سبقت لے کے جانے کی کوشش کرو کہ اگر یہ شخص اتنی زکات دے گا یا اتنے پیسے خرچہ کرے گا اللہ کی راہ میں, اس سے پہلے میں خود دے دوں, اس سے پہلے میں خود یہ کر دوں, تاکہ جو ہے نا اگر کوئی فائل ہے, کوئی مانگنے والا ہے یا مسجد بنانے کا کام آ گیا ہے تو کوئی اور اس مسجد کو بنا لے, اس سے پہلے میں اپنا حصہ ڈال دوں تاکہ میں مسجد میں پہلے پہلے میرا نام پہلے آ جائے, یا سب سے زیادہ میرا حصہ ہو, یا میں اس سے آگے اس نیکی میں بڑھ جاؤں کہ اگر اس کو اتنی نیکی ملی تو میں اسے ڈبل نیکی کر کے دکھاؤں, یا وہ نیکی کا اعلان کرے اس سے پہلے میں خود یہ کر دوں. تو یہ سبقت لے جانے میں سب کچھ ہے, وقت کے اندر بھی سبقت کرے اور نیکی جتنی کمائی جا سکتی ہے اس میں بھی زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرے. تو لفظ کتنے خوبصورتی مارے, سبقت کرنا مطلب دوڑ لگانا ہے, کیونکہ اسے کمپٹیشن جس طرح ہوتا ہے اس میں بھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے او اے جلدی کرو, بھاگو اس جنت کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہے. تو جنت کی طرف بھاگنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری سے اس کی طرف بڑھتے رہو. حدیث مبارکہ یہاں پر ارشاد ہوئی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور یہ مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک اعمال میں جلدی کرو, ان قریب رات کے ایک اندھیرے ٹکڑے کی طرح فتنے رونما ہوں گے. بوقت صبح آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا, اور دنیاوی اسباب کے بدلے دین کو فروخت کر دے گا. کیا سمجھے مسلم شریف کے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہماری زندگی بہت لمبی ہے, اور یہ نہ سمجھو کہ نیکی کرنے کا ٹائم بہت ہے, نیکی کرنے کا وقت بہت ہے, اس کا بھی ایک گمان نہ کرو, اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آگے جا کر کے فتنے کیسے آئیں گے. وہ فتنے ایسے آئیں گے کہ تمہیں نیکیوں سے روکیں گے, تمہیں گروہ گروہ میں بانٹ دیں گے, تمہیں ایسی چیزوں میں مبتلا کر دیں گے کہ تمہیں نیکی کی سوجھ بوجھ نہیں رہے گی. اور پھر آگے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ رات کے اندھیرے کی طرح ٹکڑے جس طرح گرتے ہیں اس طرح فتنے جو ہے نا زمین پر رات کے اندھیرے کی طرح اتریں گے, اور انسان کا یہ حال ہوگا کہ جو صبح مسلمان ہوگا وہ رات تک کافر ہو چکا ہوگا, اور جو رات کو کافر مسلمان تھا وہ صبح تک کافر ہو جائے گا. اور اس لیے کہ وہ دنیاوی اسباب کے لیے, دنیاوی اسباب دنیا کا مطلب مال و متاع دولت کے لیے وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا, وہ اپنا دین بیچ ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے دو باتیں بتائی کہ عمل اچھے کرنے کے لیے جلدی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی فتنے میں تم مبتلا ہو جاؤ, کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ, اور پھر اس کے بعد جو عقائد کے فتنے آئیں گے اس کے بارے میں آگاہ کیا کہ ایسا ایسا ہوگا. آگے بخاری شریف کی حدیث میں ارشاد ہوا کہ حضرت ابو سروعہ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہمراہ نماز عصر پڑھی, آپ سلام پھیر کر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ایک زوجہ مطہرہ کے حجرے میں تشریف لے گئے. لوگ آپ کی تیزی دیکھ کر پریشان ہو گئے. جب آپ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ آپ کی اس تیزی سے متعجب ہے, مطلب تعجب میں ہے. آپ نے فرمایا مجھے یاد آیا کہ ہمارے پاس سونے کی ایک ڈلی ہے, تو میں نے اس کا روک رکھنا ناپسند کرتے ہوئے اس کو تقسیم کا حکم دیا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ گھر میں صدقہ سے سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا تو مجھے اس کا رات بھر رکھنا پسند نہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے, عرض کرتا ہوں کہ عصر کی نماز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے ادا کی, تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کرتے ہی فوراً اپنے حجرے کی طرف تشریف لے گئے, اور واپس جب تشریف لائے تھوڑی دیر بعد تو دیکھا کہ لوگ جو ہے تعجب میں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی جو ہے نماز پڑھ کر کے اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے. تو لوگ حیران ہیں, تو حضور نے خود اپنی طرف سے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں جلدی سے اپنے گھر اس لیے چلا گیا نماز کے فوراً ختم ہونے کے بعد تاکہ میرے گھر میں سونے کا یا چاندی کا ایک جو ٹکڑا رہ گیا ہے وہ میں جلدی سے جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک رات کے لیے وہ سونے یا چاندی کا ٹکڑا میرے گھر میں رہ جائے. اب ایک اور ارشاد فرما اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ نہیں پسند فرما دیتے کہ جو صدقے کا مال ہے جو میرے پاس رہ گیا ہے وہ ایک رات کے لیے میرے پاس رہ جائے, تاخیر ہو جائے میرے صدقہ کرنے میں, تاخیر ہو جائے صدقہ کرنے میں, یہ مجھے پسند نہیں ہے. لہذا ایک اور جگہ آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ مومن کی نیت اس کی نیکی سے افضل ہوتی ہے, مومن کی نیت اس کی نیکی سے اس کے عمل سے بھی افضل ہوتی ہے. تو محدثین نے اور ہمارے علماء کرام نے اس کی تفسیر میں یوں ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اچھی نیت کرتا ہے, مومن بندہ اچھی نیت کرتا ہے لیکن اسے عمل کرنے بھول جاتا ہے, وہ اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ میں اس کو کر لوں یا نہ کروں, اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بعد میں کر لوں گا. جب وہ بعد کی بات کرتا ہے نیت تو اچھی ہوتی ہے, لیکن جب وہ کہتا ہے بعد میں کروں گا تو دھیرے دھیرے اس کی نیت میں تبدیلی آتی جاتی ہے اور وہ کام اس احسن طریقے سے نہیں کرتا جو احسن طریقہ, جو احسن نیت کی پہلے تھی. تو جب وہ عمل کر گزرتا ہے تو اس کی نیت ویسی نہیں رہتی. جیسے بالفرض ایک آدمی یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جو ہے 1000 ریال صدقہ کروں گا, یہ اس کی نیت ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اگر وہ 1000 ریال صدقہ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں, تو آہستہ آہستہ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کسی اور جگہ خرچ کر دوں گا, بعد میں دے دوں گا. نیت کا ثواب اس کو مل گیا لیکن اس نے عمل نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اسی وقت عمل کر دیتا تو نیت کا ثواب ملتا اور عمل کا بھی ثواب ملتا. لیکن سرکاری دوار سے مدرسے نے ارشاد فرمایا نا کہ نیت اس کی افضل ہوتی ہے, اس کا عمل اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ بعد میں کروں گا. وہ سرعہ اس لیے فرمایا گیا کہ سورت جو ہے نا اختیار کرو, سارے رب دیکھو کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے. تو جب کبھی نیکی کا ارادہ دل میں آئے تو پھر اس ارادے میں اور اس کو عمل پیرا کرنے میں وقت مت رکھو, کوشش کرو کہ فوراً کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیت تبدیل ہو جائے. درشی پر اللہ مسلی آتے ہیں ہم نے کمارا صحابہ بارک وسلم دا اگر بدا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے احد کے دن مطلب جس دن احد کے یہاں احد پہاڑ کے پاس جنگ ہوئی تھی, ایک شخص نے احد کے دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ بتائیے اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں ہوں گا. اگر میں شہید ہو جاؤں مطلب جنگ ہونے والی ہے, جنگ جل رہی ہے, تو اگر میں اس جنگ میں شامل ہو گیا اور میں شہید ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا تو جنت میں جائے گا, تو جنت میں جائے گا. چنانچہ اس نے ہاتھ سے کھجوریں پھینک دی اور پھر لڑائی میں شامل ہو گیا, یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث پاک موجود ہے. اب یہاں دیکھیے یہ حدیث پاک یہاں اس لیے لکھی ہوئی ہے کہ ایک سبق مل رہا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا. تو اس نے یہ ارادہ جب کر لیا, حضور سے پوچھ لیا کہ شہادت کا بدلہ جنت ہے, تو اس نے یہ اپنی نیت کو فوراً عمل پیرا کر دیا, اس کے اوپر عمل کا جامع اسی وقت پہنا دیا. کہیں ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے اگلی جنگ میں حصہ لوں گا یا بعد میں جنگ ہوگی اس میں حصہ لوں گا, نہیں ابھی جنگ چل رہی ہے. حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو جنت میں جاؤں گا, تو کہا کہ فوراً جو ہے ابھی جنگ میں شامل ہوتا ہوں. جنگ میں شامل ہوا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. درشی پر اللہ اگلی حدیث بھی متفق علیہ ہے, یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, یا رسول اللہ کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا تندرستی, فکر, ڈر اور مالداری کی امید کے وقت صدقہ کرو. تندرستی, فکر, ڈر اور مالداری کی امید کے وقت میں صدقہ کرو اور کاہلی نہ کرو یہاں تک کہ سانس حلق تک پہنچ جائے. پھر تم کہنا شروع کرو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا, حالانکہ وہ اب فلاں کا خود بخود ہو چکا ہے. یہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس جب ایک شخص نے آ کے پوچھا یا رسول اللہ بہترین نیکی کیا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ نیکیاں سب سے افضل ہیں جو تندرستی کے زمانے میں کی جائیں, جو جوانی کے وقت میں کی جائیں. تندرستی کے وقت میں کی جائے اور اس وقت کی جائے جب مستقبل کی فکر ہو. کیا سمجھا؟ کہ بھائی مجھے گھر بھی بنانا ہے, مجھے کھیت بھی بونا ہے, مجھے اپنے بچوں کو جوان بھی کرنا ہے, بچوں کو پال پوس کو بڑا کرنا ہے, اس کے پاس ان کی شادی کرنی ہے, کاروبار جو ہے سیٹ کرنا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جب یہ فکریں ہو اس وقت تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو وہ زیادہ مقبول ہے. تندرستی کے وقت میں, جوانی کے وقت میں جب تم کما سک رہے ہو اس وقت تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو وہ افضل ہے. اور آگے ارشاد فرمایا مالداری کی امید کے وقت صدقہ کرو اور ڈر کے وقت میں بھی صدقہ کرو تو یہ اللہ کی یہاں زیادہ مقبول ہے. اس وقت کا صدقہ کہ جب تمہیں پتا چلا کہ اب تو موت آنی آنی, اب تو یہ تمہارا مال تم سے چھوٹنے والا ہے, اب بستر مرگ کے اوپر جا کر کے پھر کہو کہ اتنا پیسہ یتیم خانے میں دے دینا, اتنا پیسہ بیوہ کو دے دینا, اتنا پیسہ فلاں جو ہے وہ ادارے میں دے دینا, اتنا پیسہ مدرسے میں دے دینا, یہ اس وقت کا صدقہ کرنا بہتر نہیں ہے. اس لیے کہ اب تو وہ تمہارا رہا ہی نہیں, اب تو وہ تمہارا رہا ہی نہیں. چند لمحوں کی بات ہے کہ تم اس کو چھوڑ کے جانے والے ہو, تو اب بڑی سخاوت دکھا کر کیا فائدہ, اب اس وقت کی سخاوت کا کیا فائدہ. اس وقت سخاوت کرو جب اس کی ضرورت ہے تمہیں. پیسہ اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کرو جو پیسہ تمہیں محبوب ہے اور پیسہ تمہارے کام کا ہے, اس وقت تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. اور جوانی کی عبادت اور بڑھاپے کی عبادت میں یہی فرق ہے. جوانی کی عبادت میں دیکھیں کہ جوانی میں انسان ظلم کر سکتا ہے, لڑ سکتا ہے, ظلم کا بدلہ یا جواب دے سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے, زنا کر سکتا ہے, مال کو استعمال کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے, شراب پی کر کے نشے میں دھت ہو سکتا ہے, ہر چیز کے مزے لوٹ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس وقت اگر ان گناہوں سے بچے اور نیکی کے کام کرے اور اللہ اللہ میں اپنا وقت گزارے, رات میں نفل نمازیں پڑھے, تہجد کی نمازیں پڑھے, فرض نمازیں پڑھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت کی عبادت, اس وقت کی اس نوجوان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب وہی عبادت بڑھاپے میں جا کے کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں ابھی کسی سے ظلم نہیں کرتا, تو کرے گا کیسے, تیرے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھتا, میں زنا نہیں کرتا, کرے گا کیسے, آپ تو اس لائق ہی نہیں رہا, میں کسی اور کو آنکھ اٹھا کے دیکھتا نہیں, آپ کیسے دیکھے گئے, تیری تو دلچسپی ختم ہو گئی, میں کسی کا مال چوری نہیں کرتا, آپ تجھے مال فائدہ کیا دے گا, آپ اتنا بیمار ہو کے استعمال بھی نہیں کر سکتا. تو اب اس وقت میں آ کر کے پرہیزگار ہو جانا, اس وقت میں آ کر کے تسبیح گھمانا, یہ اچھا ضرور ہے, یہ برا نہیں ہے, یہ اچھا ضرور ہے, لیکن اس وقت اگر کرتا جب تجھے اس کی لذت کا مزہ آنے والا تھا اور تو چھوڑ دیتا تو اس وقت کی عبادت اللہ کے عین مقبول ہے. حتیٰ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آئی, آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا, جس وقت اس کے سائے رحمت کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں دو اشخاص کے بارے میں, تین اشخاص کے بارے میں خاص طور پر بات کرتا ہوں. ایک کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہا, وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا رہا, یعنی عشاء کی نماز پڑھی گھر گیا ہے تو رات میں فکر کرتا ہے کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے, فجر پڑھی تو پھر فکر ہے کہ ظہر کا وقت آئے گا تو نماز کی تیاری کروں, ظہر آئی ظہر پڑھ لیا تو پھر فکر ہے کہ اب عصر کی نماز پڑھنے کا وقت آنے والا ہے, عصر کی نماز پڑھی تو مسجد سے باہر نہیں جا رہا کہ اب مغرب تو قریب ہے, مغرب پڑھ لی تو گھر نہیں جا رہا کہ اب عشاء قریب ہے, تو مسجد کے اندر اس کا دل لگا رہا کب جو ہے جماعت سے واپس نماز پڑھوں, کب جو ہے جماعت سے نماز پڑھوں. تو ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا. ایک اور جگہ آیا, وہ نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا کہ جس کو کسی حسین اور اچھے خاندان کی عورت نے گناہ کی دعوت دی لیکن اس نے کہا میں اللہ سے بچتا ہوں, میں اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا, موقع تھا اس کو زنا کرنے کا, اور کوئی راستے والی بازاری عورت کی بات نہیں ہے, ایسی عورت کہ جس سے اگر وہ خدا نہ خواستہ زنا کرتا تو لوگوں کو پتہ نہ چلتا, لیکن اس عورت نے, حسین عورت نے, اچھے خاندان والی عورت نے اس کو دعوت دی, حسن کی وجہ اپنے حسین تھی اور دعوت بھی گناہ کی, اس کے باوجود اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا یہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پہ سایہ عاطفت سایہ رحمت عطا فرمائے گا. وہ نوجوان جس نے اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھایا, وہ نوجوان جس نے اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہیں دکھایا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت عطا فرمائے گا. تو یہ وہ نیکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ اس لیے پسند ہے کہ اس زمانے میں کیا ہے جب اس کے لیے گناہ کی دعوت کھلی تھی, ظلم کا راستہ کھلا تھا, دوسرے جو ہے وہ دنیا کی آسائش اور دنیا کی جو ہے رنگینیاں اس کو اپنی طرف بلا رہی تھی, وہ سارے راستے اس کے لیے کھلے تھے لیکن اس کا دل مسجد میں لگا رہا, اس کو لوگ اکساتے تھے لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت میں لگا رہا, اس کو گناہ کی دعوت دینے کے لوگ تھے لیکن وہ گناہ کے راستوں پہ نہیں جاتا تھا اس وقت جب اس کو سارے موقع میسر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے کہیں زیادہ پسند ہے. گرو جی پر اللہ مبارک وسلم بدا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن تلوار پکڑتے ہوئے فرمایا, آپ نے ایک تلوار اٹھائی اور تلوار کو پکڑتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے یہ تلوار کون لے گا. جنگ احد کا موقع ہے, جنگ شروع ہونے والی ہے, اس وقت تلوار اٹھا کے کہتے ہیں میرے غلاموں مجھ سے یہ تلوار کون لے گا. اب آقا کے ہاتھ میں کی لگی تلوار, ٹھیک ہے, تو ہر شخص نے ہاتھ پھیلائے اور کہا مجھے دیجئے مجھے دیجئے. یعنی یہ تلوار لے کر کے یہ نہیں کہ اس کو تبرک بنا کر کے گھر میں رکھنا ہے, دیکھ اسی تلوار سے میں لڑوں گا, آپ نے جس ہاتھ تلوار کو چھو دیا ہے یا رسول اللہ وہ مجھے دیجئے, میں اس کا حق ادا کر کے بتاؤں گا, مجھے دیجئے مجھے دیجئے. تو فرمایا اسے اس کے حق کے ساتھ کون لیتا ہے. یعنی اب میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا ہے اور یہ تلوار بڑی مشہور کوئی تلوار ہے, اس کا نام یاد نہیں, اس کو تلوار جو ہوا ہاتھ میں لے جو اس تلوار کا حق ادا کر سکے, یعنی ایسا لڑے کہ مارے یا مر جائے, ایسا لڑ کے دکھائے اس تلوار کو ہاتھ میں لے کر کے. تو فرمایا اس کے حق کے ساتھ کون لیتا ہے. پھر فرمایا اس پر تمام لوگ رک گئے, ایک تو تھا کہ تبرک کے طور پہ لے لے حضور کو خوش کر دے لے لے, جب حضور نے ارشاد فرمایا اس کا حق ادا کرنا پڑے گا تو لوگ رک گئے. تو حضرت ابو دجانا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں. لہذا چنانچہ انہوں نے اسے پکڑا یعنی اس تلوار کو حضور سے لیا اور مشرکین کی گردنیں کاٹی, مشرکین کی گردنیں اس سے کاٹ دی. یعنی حضور نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ تلوار لو اور کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے, یعنی تلوار لینے کو تو کھڑے ہو جائیں گے لیکن کون ہے جو حقیقت میں اس تلوار کا حق ادا کرے, تو سیدنا ابو دجانا گروہ میں سے آگے بڑھے, یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا, اور فوراً ہی اس تلوار کے ساتھ جنگ شروع کی اور مشرکین کو واصل جہنم کیا. یعنی نیکی میں سبقت کی, دوسرے رک گئے آگے بڑھ گئے, دوسرے رک گئے آگے بڑھے اور تلوار کا حق بھی ادا فرمایا. درشی پر اللہ مطلب حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حجاج کے مظالم کی شکایت کی. آپ نے فرمایا صبر کرو, اس لیے کہ ہر آنے والا دور شر کا زمانہ ہوگا, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو, میں نے یہ بات تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس میں لوگوں سے یہ بات کی جا رہی ہے اور سیدنا انس سے پوچھا جا رہا ہے کہ حجاج کے بارے میں وہ اتنے ظلم کرتا ہے تو کیا کرے, اتنے ظلم کرتا ہے تو کیا کرے. تو آپ اشاء سنت صبر کرو, اس لیے کہ ہر آنے والا دور شر کا زمانہ ہوگا, برائی کا زمانہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا بھی برائی وقت کا برائی کا وقت آ جائے تو وہ اپنی نیکی کا دامن نہیں چھوڑنا, اپنے نیکی کے کام मत छोड़ना, उसको तुम करते रहना यहाँ तक के तुम्हें मौत आ जाए, यहाँ तक के तुम्हें मौत आ जाए। आगे एक और हदीस कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सात बातों के जाहिर होने से पहले आमाले सालिहा में जल्दी करो। वो सात बातें क्या है? हुजूर शरीफ में सात बातें होंगी जो आएंगी उनके आने से पहले, उनके आने से पहले अच्छे आमाले सालिहा यानी आमाले सालिहा कर लिया करो। वो क्या है कि याद इलाही को भुला देने से पहले जिक्र इलाही करो, फक्र, फक्र मतलब भूख और गुर्बत आने से पहले, सरकश बनाने वाली मालदारी आने से पहले यानी मगरूर बनाने वाली और जालिम बनाने वाली मालदारी आने से पहले, और मिजाज को बिगाड़ देने वाली बीमारी आने से पहले, और अकल को खराब करने वाले बुढ़ापे आने से पहले, और अचानक आने वाली मौत या दज्जाल का इंतजार करते हो, क्या किसी गायब शिर्क इंतजार की जा रही है या कयामत की, और कयामत सख्त खौफनाक और बहुत कड़वी है। तो इशारा हो रहा है कि सात चीजों के आने से पहले नेकी जल्दी से करने की कोशिश करो, जिसमें से जो सब पर लागू होती हो क्या है, अकल खराब होने से पहले, बिल्कुल बूढ़ा हो जाने से पहले, बहुत ज्यादा बीमार होने से पहले, या याददाश्त खराब हो जाने से पहले, और मौत आ जाने से पहले, या दज्जाल जैसे फितने के आने से पहले पहले नेक आमाल करने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना कर लो। दुरूशी पर जला हो ले रहा हूं फिर हम हमद माजर जी की तरफ हमें लेने वाला अहम वाले और कर दाए मेरा बता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया, ये झंडा उस शख्स को अता करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अब इसका वाकया यूं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की जंग में आप तशरीफ ले गए और उस पर चढ़ाई कर दी थी, चढ़ाई चल रही थी और जंग चल रही थी, लेकिन फतह अभी तक हासिल नहीं हुई थी, और सैयदना अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीने तैयबा में ही रह गए थे, मदीने तैयबा में ही रह गए थे। कहते नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस शाम को, काफी दिन गुजर गए जंग में, उस शाम को हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ये जो झंडा है, झंडा कौन उठाता है उस जमाने में, जो लश्कर का सालार होता था, सिपा सालार, उसके हाथ में झंडा होता था, यानी ये उस फौज का सरदार है, तो उसके हाथ में झंडा दिया जाता था। तो हुजूर ने फरमाया कि कल ये झंडा जो है ना, मैं उस आदमी के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला उसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा। मालूम ये हुआ कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करना ही शर्त है, अल्लाह ताला उसके हाथ में फतह अता फरमाएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उस दिन के सिवा कभी इमारत की ख्वाहिश नहीं की। के रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला से इरशाद फरमाए कि मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और उसके हाथ से अल्लाह तबारक व तआला फतह अता फरमाएगा। तो सैयदना उमर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे उस दिन, सिर्फ उसी दिन इस बात की ख्वाहिश हुई कि मुझे उस लश्कर का अमीर बनाया जाए। रसूल आजम की बशारत और फिर फतेह की बशारत कि फतह भी हासिल होगी, तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन मुझे सरदारी का और लश्कर की इमारत का, तो लश्कर की सियादत का जो है शौक हुआ, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो उस दिन इसके सिवा इमारत की ख्वाहिश कभी नहीं हुई। मैंने उम्मीद से गर्दन को बुलंद किया कि मुझे उसके लिए बुलाया जाए, यानी सैयदना उमर ने ख्वाहिश जाहिर की और आपने आप पूछा कि यार सुला मुझे ये आप सआदत अता फरमाई। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाकर उन्हें झंडा अता किया और फरमाया, इधर उधर तवज्जो किए बगैर चल पड़ो, तब तक जल्दी नेकी में जल्दी करो। कौन सी नेकी? यहाँ जिहाद की बात है कि इधर उधर तवज्जो किए बगैर चल पड़ो, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا چل کر رک گئے اور کسی طرف نہ دیکھا, پھر پکارے یا رسول اللہ لوگوں سے کس بات پر لڑائی کروں, جو خیبر میں ہیں جو یہودی تھے, کس بات پر لڑائی کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی یہ لوگ دے. اس اقرار و شہادت کے سبب وہ مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیں گے, البتہ اسلام کا حق باقی ہے اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. یعنی حضور سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اعلان کس بات کا کروں تو میں تم سے لڑ رہا ہوں, تو انہوں نے ارشاد فرمایا اس بات کا اعلان کرو کہ تمہیں اللہ کو ایک ماننا ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے. اگر یہ وہ مان جاتے ہیں تو پھر ہماری جنگ ہم ان سے نہیں کریں گے, ہم ان کو امان عطا فرمائیں گے, لیکن اسلام کا حق ان پہ رہے گا. تو آگے یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جھنڈا لو اور تعامل نہ کرو, نہ ادھر دیکھو نہ ادھر دیکھو, فوراً نیکی کی طرف بھاگو. وہ کون سی نیکی ہے؟ جہاد. اس جہاد میں فوراً شامل ہو جاؤ. دروشی پلی اللہ بارک اللہ سیدنا محمد معدل جیب الکرم ممبر علم والحلم والحکم والعالی وصحابہی بارک وسلم دائمًا ابداً. چونکہ نیکی کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک باب کے فصل کے بعد ایک اور باب باندھی ہے, اس میں آپ نے آخری عمر میں اعمال صالحہ کی کثرت کرنے کی ترغیب دی ہے. اب یہاں پر آپ ارشاد فرماتے ہیں آخری عمر میں نیک عمل کرنے کی کثرت کرو. میرا آپ سے سوال ہے, کسی کو آخری عمر پتا ہے؟ ہاں حافظ صاحب,
کسی کو پل کی خبر نہیں
ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں. لیکن امام نووی ہیں, یہاں پہ مراد آخری عمر سے ہے کہ بڑھاپے میں جب پہنچ جاؤ تو پھر کم از کم اپنے آپ کو سنبھال, اس وقت تو کم از کم اپنے آپ کو کمر بستہ ہو جاؤ کہ بس اب نیکی ہی کرنی ہے, برائی کے راستے چھوڑ دینے ہیں. اس باب کا اس باب میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جسے سمجھ لیتا ہے جسے سمجھنا ہوتا ہے, ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بڑی عمر میں جو پہنچ جاتا ہے اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تجھے وہ عمر عطا فرما دی جس میں تیری عقل پکی ہو گئی, جس میں تو سمجھ جاتا کہ کیا حق بات ہے اور کیا غلط بات ہے, اور بے شک میں نے تمہاری طرف ڈر سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بھیجا تھا. یعنی بچپن میں اگر تو غلطی کرتا تو اس کی پکڑ کچھ اور ہوتی, جوانی میں غلطی کرے تو اس کی پکڑ کچھ اور ہے, بڑھاپے میں غلطی کرے عمر پکی ہو جائے اس کے بعد غلطی کرے تو پھر اس کی پکڑ زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ حکم جو ہے عقل کے حساب سے بھی ہوتا ہے, حکم جو ہے عقل کے حساب سے بھی ہوتا ہے. کہ ایک بیوقوف آدمی ہے بالکل دیوانہ ہے تو اس پہ تو شریعت کا حکم ہی نہیں, بچہ ہے نابالغ ہے تو اس میں بھی شریعت کے احکام نہیں ہے, کچھ کچھ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں. بالغ ہو گیا اس کے بعد نماز فرض ہو گئی, بالغ ہو گیا اس کے بعد نماز فرض ہو گئی, اور 40 سال کا ہو گیا بالکل پکی عمر کا ہو گیا تب تو اس کے پاس عذر ہی نہیں ہے کہ میں نے فلاں چیز نہیں سمجھی فلاں چیز نہیں سمجھی. کچھ ہمارے ائمہ نے کہا کہ 40 سال کی عمر کے بعد انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا, یہ کیوں نہیں کیا وہ کیوں نہیں کیا, اس کا کوئی عذر کے بعد باقی نہیں رہتا. ایک گروہ گمراہ گروہ گزرا ہے, بلکہ اس کے کچھ لوگ ابھی بھی ہیں, وہ کہتے ہیں اگر انسان اسلام نہ لائے اور 40 سال سے پہلے مر جائے تو اس میں کچھ نہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں. حالانکہ اسلام فرض ہر بالغ پر ہے, مطلب جیسے وہ بالغ ہو گیا تو اس کے اوپر اسلام فرض ہے, اس کی عقل پوری ہو گئی लेकिन जिसको पक्की उम्र और पक्की अकल कहते हैं कि अब उसके पास कोई उजर नहीं रहा, वो 40 साल की उम्र कुछ उलेमा ने बताया, लेकिन एक गुमराह गिरोह ने यहां तक बोल दिया माज अल्लाह कि 40 साल तक अगर कोई ईमान न लाए तो उसके ऊपर कुछ नहीं, अगर वो 35 साल की उम्र में कुफर में मरा तो वो जन्नत पे जाएगा माज अल्लाह है। तो इतनी भी जो है छूट नहीं है, बस ये है कि 40 साल की उम्र हो जाए तो कम अज कम इंसान को अब ये सोचना चाहिए कि अगर औसतन इंसान की उम्र 65 साल है आजकल के जमाने 65, तो अगर 40 हो गया है तो ऑलमोस्ट 2/3 तो चली गई, ऑलमोस्ट 2/3 तो खत्म हो गए। अब बचे कितने हैं, 20 22 23 साल 25 साल बचे हैं, तो कम अज कम इतना एहसास हो जाना चाहिए कि आधी से ज्यादा उम्र घट चली जा चुकी है, तकरीबन 2/3 जा चुकी है, अब जो है दिन गिने जा रहे हैं कि अब थोड़े से दिन बचे हैं, इतना उसको ख्याल आना चाहिए। हत्ता कि मदीने पाक में कुछ ऐसे लोग गुजरे सरकार के जमाने अकदस में या आपके जमाने अकदस के फौरन बाद, 40 साल की उम्र आने के बाद वो गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते, 40 साल के होते तो गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते कि बस आप बहुत कुछ कर लिया दुनिया में, 40 साल में दुनिया में बहुत कुछ कर लिया, आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हाँ अगर जिहाद का हुक्म आया तो जिहाद करेंगे, लेकिन तिजारत छोड़ देते थे, माल कमाना छोड़ देते थे, बाकी ये जो दूसरे जो मशागिल होते हैं जो दुनियावी मशागिल होते थे उन सब को छोड़ देते थे, कहते थे बस अब ये हमारा दुनिया में जो माल कमाने का और मेहनत करने का इस तरफ का जो काम था ये सब पूरा हो गया, ये टाइम खत्म हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ नेकी कमाना है, अल्लाह को याद करना है, इल्मे दीन हासिल करना है, जो भी है गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते थे। हत्ता के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अखदस में कुछ सहाबा ने आकर के अर्ज की या रसूलल्लाह हमारा अब जो है ना जिक्र इलाही में इतना दिल लगता है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी औरतों को तलाक दे दें, और कुछ ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम जो है ना अपने आप को जिस्म में तब्दीली ले आए, ने हम जो है फसी हो जाए, ये हमारा दिल करता है, हुजूर ने मना करवाया कि ऐसा नहीं करना, तुम्हें दुनिया में रह करके दुनिया के हक अदा करते हुए अल्लाह की याद में डूबे रहना है, अल्लाह की याद में डूबे रहना है। तो ये याद रखें कि दिल जो है ना वो अल्लाह की याद में हमेशा लगा रहना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए तो इस चीज का एहसास हो जाना चाहिए कि उम्र बढ़ रही है वक्त कम हो रहा है, जो वक्त रह गया है बच गया है वो कम हो रहा है, तो अभी बचे हुए वक्त में कितनी ज्यादा नेकियां कमा लूं कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जब हाजिर हो तो मेरे पास कम से कम कुछ जो हो दिखाने के लिए कि जिसकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और मुहक्किम और उलमा के नजदीक इससे 60 साल की उम्र मुराद है, जो ऊपर जो आयत करीमा अर्ज की तिलावत की उससे वहां पर तफसीर में कहते हैं कि इससे 60 साल की उम्र मुराद है। आने वाली हदीस भी इसकी तायीद करती है, बाज के नजदीक इससे 18 साल मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने तुम्हारी तरफ पैगाम देने वाले डर सुनाने वाले भेज दिए और पक्की उम्र दे दी थी। यहां पर कुछ ने कहा 60 साल मुराद है, बाज उलेमा ने कहा 60 नहीं सिर्फ 18 साल मुराद है, जबकि बाज 40 साल का कॉल रखते हैं, जैसे मैंने याद किया हसन कल्बी और मसरूक यही कहते हैं, यानी 40 साल वाली हदीस उनको ज्यादा, 40 साल वाला जो तफसीर है उसके ऊपर उनका ज्यादा तवज्जो है, जोर है, वो कहते हैं 40 साल सही है। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी एक कॉल इसी तरह मनकूल है, यानी 40 साल वाला, और अहले मदीना के मुतालिक मनकूल है कि जब उनकी उम्र 40 साल हो जाती तो वो इबादत के लिए फारिग रहते, बाल के नजदीक बुलूगत मुराद है। अब जो मैंने अर्ज किया ना कि 40 साल में वो लोग अपने आप को दुनियावी मामलों से छोड़ देते थे, उसमें हदीस मौजूद है, और आगे एक और जगह ऐसा फरमाते हैं कि जो पक्की उम्र है इससे मुराद बालिग हो जाने की उम्र है। और जा अकुम नदीर में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और जमहूर के नजदीक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम मुराद है, लेकिन हजरत अकरमा इब्ने आइनिया और कुछ दूसरे लोग इससे बुढ़ापा मुराद लेते हैं। अरे अल्लाह ताला ऐसा फरमाते हैं, मैंने तुम्हारी तरफ डर सुनाने वाला भेजा, डराने वाला भेजा। तो बहुत सारे उलमा कहते हैं यहाँ डर सुनाने वाला या डराने वाले से हुजूर की जात मुराद है, और कुछ उलमा कहते हैं कि 60 साल का इसे मुराद है, तो इसका मतलब है कि बुढ़ापे के ही तुम्हारे ऊपर निशानियां भेजी, ये तुम्हारे डर सुनाती है। ये डर सुनाने वाली चीज क्या है? नजीर का मतलब है बुढ़ापा।